वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से एक घंटे के न्यूज शो के साथ यास्मीन जमील हाजिर है। इस वक्त पाकिस्तान में रात के 9, भारत में 9:30 और यहां वाशिंगटन में दिन के 11 बजे हैं। खबरों से प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सबसे पहले अहम खबरों की 6 सुर्खियां। पाकिस्तान
इंसानी हकूक से मुतालिक कानून साजी खुशाइन, लेकिन इनके मौसर नफाज के लिए ठोस इकदाम के बगैर सूरत हाल में तब्दीली मुश्किल है। मुबस्सरीन की राय। इस्लामाबाद से मैं हूँ नासिर महमूद। तफसीलात कुछ देर बाद।
ख्वाजा सरा अपनी हालत इजहार बराह रास्त कानून साजों को बताएंगे। सेनेट की कमेटी के फैसले का खैर मकदम। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद जलील। तफसीलात कुछ देर बाद।
गडानी में जहाज तोड़ने का काम दोबारा शुरू। हिफाजती इंतजाम पर मजदूर रहनुमाओं का अदम इत्मीनान। क्वेटा से मैं सतार काकर। तफसीलात कुछ देर के बाद।
जनूबी एशिया
पाकिस्तानी कश्मीर में खुशक सारी और आग से जंगली हयात और मकामी आबादी मुतासर। मैं हूँ पाकिस्तानी कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से रोशन मुगल। तफसीलात थोड़ी देर बाद।
इंटरनेशनल न्यूज दुनिया भर के मुल्क आज 10 दिसंबर को इंसानी हकूक का बैन अल-अक़वामी दिन मना रहे हैं। और अमेरिका के दो उबूरी अहदेदारों के मुताबिक एक्सॉन के सदर और CEO रेक्स टिलरसन नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से वजीर खारजा के ओहदे के लिए मुमताज तरीन इंतखाब के तौर पर सामने आ चुके हैं। खबरें तफसील के साथ। दुनिया भर के मुल्क आज 10 दिसंबर को इंसानी हकूक का बैन अल-अक़वामी दिन मना रहे हैं। अब जबकि दुनिया के बहुत से हिस्सों में बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां बड़े पैमाने पर जारी हैं, अक़वामे मुत्तहिदा ने हर एक से आलमगीरी हकूक के लिए खड़े हो जाने की अपील की है। आलमी इदारे ने एक बयान में कहा कि हम आम लोग हकूक के लिए खड़े हो सकते हैं और हम सब मिलकर मजीद इंसानियत के लिए खड़े हो सकते हैं। अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बन की मून ने कहा कि इंसानी हकूक को बरकरार रखना सबके मफाद में है। इंसानी हकूक के लिए एहतराम हर फर्द की भलाई को, हर मुआशरे के इस्तेहकाम को और एक दूसरे से मरबूत दुनिया के लिए हम आहंगी को फरोग देता है। अक़वामे मुत्तहिदा के इंसानी हकूक से मुतालिक हाई कमिश्नर जैद राद अल हुसैन ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हर एक इंसानी हकूक के लिए उठ खड़ा हो। कोई भी इकदाम छोटा नहीं होता। आप जहां कहीं हैं आप कोई तब्दीली ला सकते हैं। आइए हम सब इकट्ठे होकर मजीद इंसानियत के लिए डट जाएं। और इंसानी हकूक के आलमी दिन के मौके पर पाकिस्तान में जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले बाअसर अफराद ने हुकूमत पर जोर दिया है कि वह पाकिस्तान के आईन और अपने बैन अल-अक़वामी वादों के तहत इंसानी हकूक से मुतालिक नेशनल एक्शन प्लान का इतलाक करे। हुकूमती अहदेदारों का कहना है कि इंसानी हकूक के हवाले से जरूरी कानून साजी हो चुकी है और अहकाम जारी किए जा चुके हैं। मजीद तफसीलात इस्लामाबाद से नासिर महमूद की रिपोर्ट में।
पाकिस्तान में इंसानी हकूक के सरगर्म कारकुनों का कहना है कि मौजूदा हुकूमत की तरफ से शहरियों के हकूक के तहफ्फुज़ के ज़िम्न में इकदाम तो देखने में आए हैं, लेकिन इसके बावजूद वज़ा करदा कवानीन का मौसर अंदाज में निफाज न होने की वजह से मुल्क में मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात हुकूक से महरूमी या इस्तेहसाल का सामना करने पर मजबूर हैं। दुनिया भर की तरह हफ्ते को पाकिस्तान में भी इंसानी हकूक का आलमी दिन मनाया गया और इस दिन की मुनासबत से सदर ममनून हुसैन और वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने अपने अपने पैगाम में बुनियादी इंसानी हकूक की पामाली को लाहक खतरात से निमटने और इंसानी हकूक को यकीनी बनाने के अज़्म का अदा किया। हालिया महीनों में खासतौर पर ख़वातीन और बच्चों के हकूक के लिए कानून साजी की गई और हुकूमत का कहना है कि ये इकदाम इंसानी हकूक की पासदारी को यकीनी बनाने के लिए उसकी संजीदगी को जाहिर करते हैं। लेकिन इंसानी हकूक कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सरबराह ज़हरा यूसुफ वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए कहती हैं कि हुकूमत की तरफ से सिर्फ बयानात और कानून साजी के साथ साथ अगर इसके मौसर निफाज से मुतालिक अदम बर्दाश्त का पैगाम पूरे मुआशरे तक भरपूर अंदाज में पहुँचे तो ही सूरत हाल में वाज़ेह तब्दीली आ सकती है।
जब तक इंतजामिया के सतह पर ये बात वो वाज़ेह नहीं करेंगे, चाहे वो औरतों पे तशद्दुद हो या बच्चों का इस्तेमाल, लेबर का इस्तेमाल, जब तक वो ये जाहिर नहीं करेंगे कि ये नहीं हुकूमत बर्दाश्त करेगी और ये गैर कानूनी है, तो तब्दीली का आना मुश्किल है और हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि इसको वो इस्टेब्लिश करे, क्योंकि इसी से उसकी कमिटमेंट जाहिर होती है।
रवां साल के अवायल में भी हुकूमत ने इंसानी हकूक की पासदारी को यकीनी बनाने के लिए एक कौमी लाहे अमल का ऐलान किया था और इस 16 नकाती हिकमत अमली में खासतौर पर खवातीन, बच्चों, अकलियतों और माजूर अफराद के हकूक के लिए पॉलिसी साजी और दीगर इकदाम शामिल थे। پاکستان نے 2014 میں سزائے موت پر عمل درآمد پر عائد پابندی ہٹا دی تھی، جس پر نہ صرف مقامی بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے سخت رد عمل دیکھنے میں آیا۔ ان تنظیموں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں خاص طور پر پولیس کے تفتیشی مراحل میں سکم سے بسا اوقات بے گناہ افراد کو بھی موت کے علاوہ طویل قید کی سزاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ رواں ماہ ہی ملک کی عدالت عظمیٰ نے سزائے موت کے ایک قیدی کو 24 سال بعد باعزت بری کر دیا تھا، جبکہ ایک اور مقدمے میں سزائے موت کے ملزم کو 10 سال کے بعد رہائی ملی۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ رواں سال عدالت عظمیٰ نے سزائے موت کے 2 قیدیوں کی سزا پر عمل درآمد روکنے کا حکم دیا تھا، لیکن سپریم کورٹ کو بتایا گیا کہ ان قیدیوں کو پہلے ہی تختہ دار پر لٹکایا جا چکا ہے۔ اس معاملے پر عدالت عظمیٰ نے نوٹس لیتے ہوئے جواب طلب کر رکھا ہے۔ قیدیوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک غیر سرکاری تنظیم جسٹس پروجیکٹ پاکستان کی عہدیدار سارا بلال کہتی ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں سمیت استغاثہ کے نظام میں بھی اصلاحات ضروری ہیں۔
ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کا انٹری پوائنٹ ہی پولیس کے ساتھ ہے۔ اب وہاں پہ ہماری اگر اتنی بھرپور پرابلمز ہیں تو پھر آگے جو جائے گا، آگے جو کیسز بھی جاتے ہیں ان کا بھی کوئی یہ اعتماد نہیں، اعتماد پہ نہیں ہم یہ کہہ سکتے کہ تمام صرف گلٹی لوگوں کو ہی سزائیں دی جائیے۔ صرف پولیس کی کیپیسٹی کا ایشو نہیں ہے، ایگزیکیوشن ڈپارٹمنٹ کا بھی اس میں بہت بڑا رول ہوتا ہے کہ وہ اگر انڈیپینڈنٹلی کام کریں، اور مجھے پتا ہے کہ ان کے بھی ریفارمز کے لیے باتیں ہو رہی ہیں۔
حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ حکومت ہر ممکن حد تک ناانصافیوں اور انسانی حقوق کی پامالی کے تدارک کے لیے کوشاں ہے۔ ہفتے کو اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر برائے انسانی حقوق کامران مائیکل کا کہنا تھا،
ڈسٹرکٹ لیول پر ہم نے ہیومن رائٹس کمیٹیاں تشکیل دی ہیں، موثر قانون سازی کے ذریعے سے خواتین کو پروٹیکشن مل رہی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے اینٹی ریپ اور آنر کلنگ بل جو ہے خواتین کی پروٹیکشن کے حوالے سے ابھی منظور کیا ہے۔
مبصرین یہ کہتے آ رہے ہیں کہ انسانی حقوق سے آگاہی کے لیے حکومت کو قانون سازی کے علاوہ معاشرتی سطح پر بھی اقدام کرنے چاہیے، جن میں خاص طور پر اسکول کی سطح پر اسے بطور مضمون نصاب میں شامل کرنا بھی مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے ایوان بالا سینٹ کی ایک کمیٹی نے، جو مخصوص طبقات کے امور اور حقوق کی نگہبانی کرتی ہے، خواجہ سراؤں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے سرگرم کارکنوں سے ملنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ اس کمیونٹی کو درپیش مسائل کے حل اور حقوق کی فراہمی کے لیے طریقوں پر غور کیا جا سکے۔ اسلام آباد میں وائس آف امریکہ کے محمد جلیل نے سینٹ کمیٹی کے چیئرمین سینیٹر ناصر محمود سے اس بارے میں بات کی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔
پاکستان میں خواجہ سرا برادری کو نہ صرف منفی سماجی رویوں کی وجہ سے کئی طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بلکہ ان کے خلاف تشدد کے واقعات بھی آئے روز رونما ہوتے رہتے ہیں۔ ان واقعات کے خلاف خواجہ سرا برادری کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی آواز بلند کرتی رہتی ہیں، تاہم ان کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزیوں کے معاملے کی گونج اب ملک کے منتخب ایوانوں میں بھی سنائی دے رہی ہے۔ پارلیمان کے ایوان بالا یعنی سینٹ کی خصوصی کمیٹی نے ملک بھر سے خواجہ سرا برادری کے نمائندوں کو دعوت دی ہے کہ وہ کمیٹی میں آ کر ان کو درپیش مسائل سے متعلق کمیٹی کے ارکان کو آگاہ کریں۔ اس بات کا فیصلہ ایوان بالا کی معاشروں کے محروم طبقات سے متعلق کمیٹی میں کیا گیا، اور کمیٹی کے سامنے یہ معاملہ بھی اٹھایا گیا کہ خواجہ سراؤں کو بچپن ہی سے بنیادی حقوق کے حوالے سے امتیازی رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اسی ماحول میں وہ اپنی ساری زندگی بسر کر دیتے ہیں۔ ایوان بالا کی معاشرے کے محروم طبقہ سے متعلق ایک خصوصی کمیٹی کے سربراہ اور حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ کے سینیٹر نثار محمد نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ملک کا آئین بغیر صنفی امتیاز کے ہر فرد کے بنیادی حقوق کی ضمانت دیتا ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود خواجہ سراؤں کے حقوق کے تحفظ کے لیے متعلقہ قوانین پر عمل درآمد مناسب طریقے سے نہیں ہو رہا ہے۔
جہاں پہ بعض اوقات ان کے ساتھ پھر وہ قانون کی امپلیمنٹیشن کی بات آ جاتی ہے تو اس طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ کچھ ایسی بھی باتیں ہیں کہ جہاں پہ بالکل ان کی ضرورت ہے کہ ان کے لیے، جس طرح جیل کی میں نے بات کر لی کہ جیل میں بالکل اگر ہو سکے تو ان کے لیے، میں نے خاص ایک ریکمنڈیشن کے طور پر، اور ہم اپنا چاہتے ہیں کہ ان کے لیے ایک الگ بیرک ہو کہ بالکل وہ اپنا تھوڑا سا اپنے آپ کو ہر لیول پہ محفوظ سمجھے، اور اپنا ان کا جو ایک وہ ہے۔ اس طرح بعض اوقات ہسپتال میں بھی ان کے ساتھ ہو رہی ہے اور اس طرح ٹریٹ نہیں ہوا۔
انہوں نے کہا کہ قومی کمیشن برائے انسانی حقوق اور وزارت قانون اور دیگر متعلقہ اداروں کے نمائندوں سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ بھی کمیٹی کے سامنے پیش ہو کر خواجہ سراؤں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے اپنی تجاویز دیں۔ خواجہ سراؤں کے حقوق کے لیے سرگرم کارکن بندیا رانا نے ایوان بالا کی کمیٹی میں ان کے مسائل کو اٹھانے کے معاملے کو خوش آئند اقدام قرار دیا، تاہم انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ اپنے مسائل کے حل کے لیے حکومت سے عملی اقدامات کا بھی مطالبہ کیا۔
سپریم کورٹ کے احکامات تھے 2010 میں آئے تھے، پھر ایجوکیشن، فری ہیلتھ اور جی 2% کوٹا، ہر صوبے کا سوشل ڈپارٹمنٹ کمیونٹی سینٹر بنائے گی، فری ہیلتھ، فری ایجوکیشن. اب میری بات سر، اب بلا کے جو ہمیں بلا کے اگر پوچھا جائے چلو ہم وہاں بھی آ کے بات کر لیں گے، مگر کیا ان کو پتا پوچھا ان چیزوں پہ عمل درآمد ہوا یا وہ جو چیزیں جو احکامات ہیں ان پہ قانون سازی ہوئی؟
پاکستان میں خواجہ سراؤں کا شمار ملک کے سب سے محروم طبقات میں ہوتا ہے، جنہیں نہ صرف معاشرے کے منفی رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلکہ انہیں خاندانی جائیداد سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے. حالیہ سالوں میں ان کے خلاف ہونے والے تشدد کے واقعات میں بھی اضافہ ہوا ہے، بلکہ کئی ایک واقعات میں انہیں اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونے پڑے. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
دو عبوری عہدیداروں کے مطابق ایگزون کے صدر اور سی ای او ریکس ٹیلرسن نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے وزیر خارجہ کے عہدے کے لیے ممتاز ترین انتخاب کے طور پر سامنے آ چکے ہیں. مسٹر ٹیلرسن ملک کے اعلیٰ ترین سفارتی عہدے کے لیے بظاہر ایک ممتاز امیدوار کے طور پر ٹرمپ کے سابق نقاد اور 2012 کے ریپبلکن صدارتی امیدوار مٹ رومنی کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں. نیو یارک کے سابق میئر جولیانی بھی جمعے کے روز نجی شعبے میں واپسی کے اپنے منصوبوں کا حوالہ دے کر اپنا نام زیر غور لسٹ سے واپس لینے سے قبل مسٹر ٹرمپ کی شارٹ لسٹ میں موجود تھے. دنیا کی سب سے بڑی تجارتی کمپنی کے چیف ایگزیکٹو ٹیلرسن روس سے لین دین سمیت بین الاقوامی کاروبار کا ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں. روس کی جانب سے نومبر کے صدارتی انتخاب کے نتیجے پر اثر انداز ہونے کی کوششوں کے پس منظر میں صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ ٹیلرسن کے ذاتی تعلقات سمیت روس کے ساتھ ان کے کاروباری رابطوں کا امکان ہے کہ سینٹ میں ہونے والی بھی کسی بھی توثیقی سماعت کے دوران گہرا جائزہ لیا جائے گا. انتظامیہ کے سینئر عہدیداروں کے مطابق امریکی انٹیلیجنس ایجنسیاں یہ نتیجہ اخذ کر چکی ہیں کہ روس نے صرف امریکہ کے الیکٹورل پروسیس میں ہی مداخلت نہیں کی تھی جیسا کہ اس سے پہلے خیال کیا گیا تھا، بلکہ مسٹر ٹرمپ کو صدارت جیتنے میں مدد کے لیے صدارتی مہم کے آخری مرحلے میں بھی مداخلت کی تھی. یہ نتیجہ کسی حد تک ان معلومات کی بنیاد پر اخذ کیا گیا ہے کہ روس نے ڈیموکریٹک تنظیموں سمیت ریپبلکن نیشنل کمیٹی کے کمپیوٹر سسٹمز کو ہیک کیا تھا، لیکن وکی لیکس پر صرف ڈیموکریٹس کے مواد کو افشا کیا تھا. ٹیلرسن نے سابقہ وزیر خارجہ کنڈولیزا رائس اور وزیر دفاع رابرٹ گیٹس کی جانب سے سفارشات کے بعد منگل کے روز منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے نجی طور پر ملاقات کی تھی. ایک عبوری عہدیدار نے کہا کہ ٹرمپ مسٹر ٹیلرسن کے انداز اور تجربے سے متاثر ہیں. جمعے کے روز وائٹ ہاؤس نے کہا کہ امریکی صدر براک اوباما نے انٹیلیجنس کمیونٹی کو انتخابی زمانے کے دوران کیے جانے والے سائبر حملوں کا ایک بھرپور جائزہ لینے کا حکم دے دیا ہے، جن میں ان ای میلز کی ہیکنگ شامل ہے جس نے صدارتی مہم کو متاثر کیا اور امریکی انتخابات میں روسی مداخلت کے بارے میں نئے خدشات پیدا کیے. جمعے کے روز وائٹ ہاؤس کے پرنسپل نائب پریس سیکرٹری ایرک شلٹس نے کہا کہ شرمناک سائبر سرگرمی میں اضافے کے کسی ممکنہ انداز پر یہ ایک گہری چھان بین ہوگی. ان کے الفاظ،
In a high confidence assessment that was released this past October, the intelligence community made very clear that this was activity directed
اس گزشتہ اکتوبر میں جاری ہونے والے اس انتہائی خفیہ جائزے میں انٹیلیجنس کمیونٹی نے یہ چیز بہت واضح طور پر بیان کی کہ اس سرگرمی کی ہدایت روسی حکومت کے اعلی ترین حکام کی جانب سے دی گئی تھی، اس لیے ہم نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ہم اپنے انتخابات کی دیانتداری کو یقینی بنانے سے وابستہ ہیں، اور یہ رپورٹ اس شرمناک سائبر سرگرمی کے اس بندوبست کی چھان بین کرے گی جسے ہمارے انتخابات کے موقع پر ترتیب دیا گیا تھا. ہماری دفاعی اہلیتوں کا جائزہ لے گی اور اس چھان بین سے سیکھے ہوئے سبق کو سامنے رکھے گی تاکہ کانگریس کے ارکان اور اسٹاک ہولڈر کے لیے مناسب بریفنگ کو یقینی بنائے. مسٹر شولز نے کہا کہ صدر اوباما نے اس چھان بین کا حکم سائبر حملوں سے مقابلے کے لیے امریکی دفاع کو بہتر بنانے کے ایک طریقے کے طور پر دیا تھا، اور اس کا مقصد ٹرمپ کی فتح کے قانونی جواز پر سوال اٹھانا نہیں تھا. وائٹ ہاؤس کے پرنسپل نائب پریس سیکرٹری ایرک شولز نے کہا، میں یہاں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ انتخاب کے نتیجے کو چیلنج کرنے کی کوئی کوشش نہیں ہے. ہم یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ انتخاب کس نے جیتا ہے. یہ وہ امیدوار نہیں تھے جن کے لیے صدر نے انتخابی مہم چلائی تھی، اور اس لیے صدر نے اپنے معمول کے انداز سے ہٹ کر یہ حکم دراصل اس چیز کو یقینی بنانے کے لیے دیا ہے کہ ہم اقتدار کی ایک ہموار طریقے سے منتقلی فراہم کر رہے ہیں. اس لیے ہم انتخابات کے نتائج پر کوئی سوال نہیں اٹھا رہے. ہم ان انتخابات کی ساکھ کی حفاظت کے لیے اپنی ذمہ داری کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں. یہ الفاظ تھے وائٹ ہاؤس کے پرنسپل نائب پریس سیکرٹری ایرک شلٹس کے۔ منتخب صدر ٹرمپ کی عبوری ٹیم نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ انتخابات الیکٹورل تاریخ کی ایک سب سے بڑی کامیابی کے ساتھ بہت عرصہ پہلے ختم ہو چکے ہیں اور اب آگے بڑھنے اور امریکہ کو ایک بار پھر عظیم بنانے کا وقت آ گیا ہے۔ صدر کی جانب سے یہ اعلان ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب کانگریس کے ڈیموکریٹک اور ریپبلکن ارکان کی جانب سے دباؤ بڑھ رہا ہے جو انتخابات میں روسی مداخلت کی ایک بھرپور چھان بین پر زور دے رہے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ امریکہ مزید 200 فوجی شام بھیج رہا ہے۔ ہفتے کے روز ایش کارٹر نے کہا کہ اس فوجی عملے کو داعش کے عسکریت پسندوں کو دہشت گرد گروپ کے خود اعلان کردہ دارالحکومت رقہ سے باہر نکالنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ مسٹر کارٹر نے کہا کہ ان 200 فوجیوں کو خصوصی فورسز، ٹرینرز، مشیروں اور دھماکہ خیز اسلحے کی تلفی کی ٹیموں میں شامل کیا جائے گا۔ شام میں خصوصی کاروائیوں کی فورسز کے 300 ارکان پہلے سے ہی موجود ہیں۔ مسٹر کارٹر نے جو مشرق وسطی کی سیکیورٹی پر بحرین میں ہونے والی مناما ڈائیلاگ کانفرنس میں گفتگو کر رہے تھے کہا کہ شام کے صدر اسد کے سب سے بڑے غیر ملکی فوجی مددگار روس نے صرف اور صرف شام کی خانہ جنگی کو ہوا دی ہے اور شام کے لوگوں کے مصائب کو طول دیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری اور دوسرے اعلی سفارتکار شام کی لگ بھگ اس 6 سالہ جنگ کے حل تلاش کرنے کی ایک نئی کوشش میں پیرس میں موجود ہیں جس میں 3 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں۔ فرانسیسی وزیر خارجہ نے فرانسیسی دارالحکومت میں اعلی ترین شامی، امریکی، یورپی اور عرب سفارتکاروں اور شام کی حزب اختلاف کے فرینڈز آف سیریا نامی گروپ کے ارکان کے ساتھ گفتگو کے لیے ہونے والے اس اجلاس کی میزبانی کی۔ جرمنی، برطانیہ، سعودی عرب، قطر اور ترکی کے وزراء خارجہ اور یورپی یونین کے ایک نمائندے نے فرانسیسی وزارت خارجہ میں ہونے والے اس اجلاس میں ایسے میں شرکت کی کہ جب شام کی حکومت باغیوں کے زیر قبضہ مشرقی حلب کے باقی ماندہ علاقوں میں پیش قدمی کر رہی ہے۔ لڑائی روکنے کی تمام اپیلیں اب تک ناکام ہو چکی ہیں۔ پیرس کی کانفرنس کا مقصد تمام متحارف فریقوں کے درمیان جنیوا امن مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے راہ ہموار کرنا بھی ہے۔ جمعے کے روز امریکی سینٹ نے اپریل کے بعد سے حکومت کے فنڈز کے لیے ایک مسودہ قانون کی منظوری دے دی جس پر صدر براک اوباما نے فوری طور پر دستخط کر کے اسے قانون کی شکل دے دی۔ ویسٹ ورجینیا کے سینیٹر جو مینچن کی زیر قیادت ڈیموکریٹس نے اس اقدام کو التوا میں ڈالنا بند کر دیا۔ اگر سینٹ اس اقدام کی منظوری نہ دیتی تو بہت سی سرکاری سروسز اور کاروائیاں نصف شب کو فنڈنگ کے اختیار کی مدت ختم ہونے پر بند یا معطل ہو جاتی۔ اس بل کے حق میں 63 جبکہ مخالفت میں 36 ووٹ پڑے۔ ایوان نے جمعرات کو اس بل کی منظوری دی تھی۔ ہفتے کے روز جنوبی کوریا میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد صدر پارک کے مواقعے کی خوشی منانے کے لیے سڑکوں پر نکل آئی۔ قومی اسمبلی نے جمعے کو پارک کے مواقعے پر ووٹنگ کی تھی۔ ہفتے کا دن وہ مسلسل 7واں ہفتے کا دن تھا جب جنوبی کوریا کے لوگ صدر کے خلاف سول کی سڑکوں پر اکٹھے ہوئے تھے۔ پہلے 6 ہفتوں میں ہجوم کا احتجاجی موڈ اس ہفتے جشن کی صورت اختیار کر گیا۔ اور صومالیہ کے عہدیداروں اور عین شاہدین نے کہا ہے کہ ہفتے کے روز صومالیہ کے دارالحکومت موگادیشو کے قریب پولیس کی ایک پڑتالی چوکی پر ایک کار بم کے حملے میں کم از کم 2 پولیس اہلکار ہلاک اور 4 دوسرے زخمی ہو گئے۔ اور روس میں منظم طریقے سے ممنوع ادویات کے استعمال پر جاری ہونے والی ایک نئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ موسم گرما اور سرما کے اولمپک مقابلوں اور معذور کھلاڑیوں کے لیے مخصوص پیرا اولمپکس گیمز میں 1000 سے زیادہ روسی کھلاڑی ممنوع ادویات کے استعمال میں ملوث تھے یا انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا تھا اور ایک منظم سازش کے ذریعے ان کے ڈوپنگ ٹیسٹ مثبت ثابت ہونے پر چھپا لیے گئے۔ اس بارے میں تفصیلات کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل۔
جمعے کے روز لندن میں ہوئی ایک پریس کانفرنس کے دوران ورلڈ اینٹی ڈوپنگ ایجنسی یعنی واڈا کے تفتیش کار رچرڈ میکلورین نے روس میں سرکاری نگرانی میں ممنوع ادویات کے مبینہ استعمال اور پھر انہیں چھپانے پر خاص طور پر روس کے شہر سوچی میں سن 2014 میں منعقدہ موسم سرما کے اولمپکس میں ایسی ادویات کے استعمال پر اپنی تازہ تحقیق جاری کی ہے۔ رچرڈ میکلورین کا تعلق کینیڈا سے ہے اور وہ قانون پڑھاتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا
We are now able not only to confirm the findings of the first report but also to put them into
ہم نہ صرف اب پہلی رپورٹ کے نتائج کی تصدیق کر سکتے ہیں بلکہ ان پر زیادہ تیز اور واضح روشنی اور توجہ دے سکتے ہیں۔ ہم اس میں ملوث کھلاڑیوں کی تعداد میں اضافہ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس سازش کے دائرہ کار اور پھر اس کی پردہ داری کیے جانے کو بھی وسعت دے رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا دائرہ کار تھا جس کی تاریخ کم سے کم سن 2011 تک جاتی ہے اور پھر سوچی ونٹر اولمپکس میں ملتی ہے۔ اس تازہ رپورٹ کے نتائج نے میکلورین کی جولائی میں جاری کردہ پہلی رپورٹ میں شامل شواہد کی نہ صرف تصدیق کی ہے بلکہ ان میں وسعت بھی پیدا کی ہے۔ اس رپورٹ کی بنا پر واڈا نے ریو ڈی جنیرو میں منعقدہ اولمپک سے روس کے اخراج کا مطالبہ کیا تھا۔ دی انٹرنیشنل اولمپکس کمیٹی یعنی آئی او سی نے یہ مطالبہ تو مسترد کر دیا تھا، لیکن عالمی اسپورٹس فیڈریشنوں کو اجازت دی تھی کہ وہ فیصلہ کرے کہ کن روسی کھلاڑیوں کو مقابلوں میں شامل ہونے دیا جا سکتا ہے۔ نتیجتاً 100 سے زیادہ روسی کھلاڑیوں کی سن 2016 کے اولمپک مقابلوں میں شمولیت پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ رچرڈ میکلورین کی نئی رپورٹ کو آئی او سی کو پیش کیا جائے گا، جس کے دو علیحدہ کمیشن پہلے سے ان الزامات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اس رپورٹ سے انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی پر دباؤ میں اضافہ ہوگا کہ وہ جنوبی کوریا میں سن 2018 میں منعقد ہونے والے موسم سرما کے اولمپک مقابلوں سے پہلے روس کو سزا دے۔ آئی او سی کا کہنا ہے کہ وہ ممنوع ادویات کے استعمال میں ملوث کھلاڑیوں اور عہدیداروں پر سخت پابندیاں عائد کرے گی۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
حقوق انسانی کے عالمی دن کے موقع پر ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے پاکستان میں حقوق انسانی کے دو سرگرم کارکنوں سے بات چیت کی۔ ان کی گفتگو پر مبنی یہ رپورٹ سنیے۔
ضیاء عوان کا کہنا تھا کہ ہرچند کہ حکومت نے حقوق انسانی کے لیے ادارے بنائے ہیں، لیکن صورتحال ابھی ایسی نہیں ہے کہ اسے بہت اچھا کہا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا،
دیکھیں اوور آل ہیومن رائٹس کی سچویشن جو ہے وہ بہت اچھی نہیں ہے
جی،
یہ تو مطلب ایک فرسٹ وہ ہے کہ جو سیٹسفیکٹری نہیں ہے۔ گو کہ گورنمنٹ نے بہت سارے ایسے ادارے بنا دیے ہیں کہ جو ہیومن رائٹس کے نام پر ہیں، اور اس میں کمیشن بھی ہیں، اور اس میں بہت ساری چیزیں کر دی ہیں، لیکن وہ ابھی تک اتنے افیکٹو نہیں ہیں، اور ان کی افیکٹونیس ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی ہے۔ خاص طور پہ جو نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن ہے، ان کا کوئی رول ابھی تک بن کے نہیں آیا ہے۔ اب ان کے جو بھی ریزنز ہوں، بٹ وہ نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن جو بنا ہے، جو فیڈرل لیول پہ ہے، وہ بھی کوئی رول پلے نہیں کر رہا ہے۔ جو پروونشل حوالے سے جتنے بنے ہوئے ہیں، ایسی چیزیں جو بچوں کے حوالے سے ہیں یا ویمن کے حوالے سے یا اوور آل، تو لیکن ایک خوشائن بات یہ ہے کہ انسٹیٹیوشن بن گئے ہیں۔ اوپر سے جو وار اینڈ ٹیرر نے ایک سچویشن کریٹ کی ہوئی ہے کہ سارے گورنمنٹ کے، ملٹری کا، ہر ایک کا فوکس جو ہے، پوری انٹرنیشنل جو وہ ہیں کمیونٹی، ان سب کا فوکس یہی ہے۔ اور جب فوکس یہ ہو، اور جب آپ انویسٹمنٹ نہیں کرتے ہیں کسی بھی نیشن میں سماجی انصاف کے لیے یا سوشل جسٹس کے لیے، تو ظاہر رزلٹ اتنے پور ہی نظر آئیں گے۔ تو بیسکلی ڈس اپوائنٹمنٹ تو ریگولر ہے، لیکن جو گورنمنٹ تھوڑا بہت جو کرتی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ کچھ تو چیزیں موو ہو رہی ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ حقوق انسانی کو بہتر بنانے میں زیادہ کامیابی نہ ہونے کا سبب یہ ہے کہ سول سوسائٹی کے ساتھ مساوی بنیادوں پر پارٹنرشپ اس حوالے سے نہیں کی گئی۔ اس صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے ان کی تجویز تھی۔
لیکن پہلے جو میں کہوں گا کہ جو ہم دعا کرتے ہیں کہ کوئی ایسے حکمران پاکستان میں آئیں جو رول آف لا کو اسٹرینتھن کر سکیں، اور دوسرا جو ہے جو امپورٹنٹ ہے وہ جسٹس سسٹم کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اس کو سرجری کی ضرورت ہے۔
ریاض فتیانہ نے بھی حقوق انسانی کی صورتحال کے حوالے سے کم و بیش انہی خیالات کا اظہار کیا۔
پچھلے صورتحال جو آج 10 دسمبر ہے اور یہ انسانی حقوق کا عالمی دن ہے، اس موقع پر جو ویلیویٹ ہم کریں گے پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال، تو یہ کہیں گے کہ ناگفتہ بے ہے۔ اس وقت تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کے آئین میں جو اسٹیٹ گارنٹیز ہیں آرٹیکل 8 سے لے کر 28 تک، اس میں فنڈامنٹل رائٹس کا احاطہ کیا گیا ہے، ان پر عمل نہیں ہو سکا۔ پھر اسٹیٹ گارنٹیز ہیں آرٹیکل 29 سے لے کر 40 تک پاکستان کے آئین میں جو ریاستی گارنٹیز دی گئی ہیں، ان پہ پرنسپلز آف پالیسی پہ بھی یکسر اسپرٹ کے ساتھ عمل نہیں ہو سکا۔ اور اس وقت حالت یہ ہے کہ آئین کا آرٹیکل 25 یہ کہتا ہے کہ 16 سال کی عمر تک ہر پاکستانی بچے کو فری اور کمپلسری ایجوکیشن مینڈیٹری ہے اور ریاست کی ذمہ داری ہے، لیکن اس میں بھی ناکامی ہوئی۔ بہت سارے لاوارث یتیم اور غریب بچے جنہیں خوراک بھی چاہیے، لباس بھی چاہیے، وہ مدرسوں سے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں، جس کی بنا پہ
وہ تعلیم مدرسے سے جو مولوی صاحب ان کو تعلیم دے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ملک میں فرقہ واریت کا پرچارک بھی ہو رہا ہے, فرقہ واریت بھی پھیل رہی ہے.
ان کا مزید کہنا تھا کہ نیشنل کمیشن آن ہیومن رائٹس کو فعال بنایا جانا چاہیے.
اس میں جب میں چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہیومن رائٹس تھا قومی اسمبلی میں, تو ہم نے ایک لا پاس کیا تھا نیشنل کمیشن آن ہیومن رائٹس. اس وقت وہ فنکشنل ہے, پچھلے تقریباً 7-8 ماہ سے, اور لیکن بدقسمتی سے وہ اپنا کام ابھی تک سٹارٹ ہی نہیں کر سکا. 7-8 ماہ بہت ہوتے ہیں, اور جسٹس علی نواز چوہان ریٹائرڈ جج ہیں, بڑے سینئر اور باوقار شخصیت ہیں, ان کی سربراہی میں فنکشنل ہے, لیکن آج تک ان کو دفتر بھی ابھی جا کر کہیں ملا ہے. جس جو ہمیں توقع تھی وہ ادارہ اپنا کام نہیں کر سکا. ان حالات میں صورت حال یہ ہے, سب سے پہلے تو اسٹیٹ کی جو ادارے ہیں, ریاستی ادارے جس میں ہیلتھ, ایجوکیشن, پبلک آفسز, جوڈیشری, عدالتیں, ان تمام کو پابند کرنا ہوگا کہ لوگوں کو مکمل طور پر عدل اور انصاف دیں, جو کہ آئین کے آرٹیکل 10A کے تحت فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ ہر شخص کو انصاف ملے عدالتوں سے. بھائی ویسے یہ ہے کہ جو لاز اور کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز ہیں ان پہ عمل درآمد کیا جائے, جو کہ عمل درآمد نہیں ہو رہا.
ادھر حقوق انسانی کے لیے پاکستان کے وفاقی وزیر کامران مائیکل نے کہا ہے کہ ضلع سطح پر حکومت نے مؤثر قانون سازی کے ذریعے ہیومن رائٹس کمیٹیاں قائم کی ہیں, اور خواتین اور بچوں کو حکومت ہر سطح پر تحفظ فراہم کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اور ملک میں حقوق انسانی کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے زور و شور سے کام جاری ہے. قمر عباس جعفری, اردو وی او اے, واشنگٹن.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر. ایک زمانہ تھا کہ بچوں کی ویڈیو گیم کھیلنے پر والدین کو بہت اعتراض ہوتا تھا, اور ان کا خیال تھا کہ اس سے بچے کا پڑھائی پر دھیان نہیں رہتا اور وقت ضائع ہوتا ہے. لیکن پھر رفتہ رفتہ یہ ویڈیو گیمز بچوں سے زیادہ بڑوں کا مشغلہ بن گیا, اور اب تو ان گیمز کو سائنسی تجربات کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے, اور موبائل فون پر ایک گیم کے ذریعے سائنسدان یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمر کے ساتھ ساتھ لوگ اپنی یادداشت سے کیوں محروم ہوتے جاتے ہیں. اب تک سائنسدانوں نے 25 لاکھ لوگوں کے اعداد و شمار جمع کیے ہیں, اور محققین کہتے ہیں کہ جلد ہی وہ الزائمر اور ڈیمنشیا کی دیگر قسموں کی تشخیص کے لیے ٹیسٹ تیار کر لیں گے. اب صورت یہ ہے کہ آپ ویڈیو گیم میں ایک کارٹون کشتی کو برف کے تودوں اور جزائر سے گزاریے, اور مدد کیجیے نیورو سائنس کے محققین کی کہ وہ یادداشت کھو جانے کی وجوہات جان سکیں. یونیورسٹی کالج لندن کے ہیوگو سپیئرز کہتے ہیں,
It's important because it's the first reported symptom. Patients with Alzheimer's dementia tend to say, I got lost, I didn't know.
یہ بہت اہم ہے, کیونکہ الزائمر یا ڈیمنشیا کے مریض جو پہلی بات کہتے ہیں اور جو پہلی علامت ظاہر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ میں راستہ بھول گیا, مجھے کچھ پتہ نہیں, میں راستہ تلاش نہیں کر سکتا. سپیئرز کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کام کرنے والوں نے یہ گیم بنائی ہے تاکہ دیکھ سکیں کہ کھیلنے والے کس طرح اپنی یادداشت برقرار رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں,
They have to go from a starting point down a river, pick up a flare gun and shoot it back to where they started, so that the sort of sense of direction, where have they just come from?
انہیں دریا میں ایک مقام سے شروع کرنا ہے, پھر ایک شعلہ اگلتی گن لے کر اس جانب گولی چلانی ہے جہاں سے انہوں نے سفر شروع کیا تھا. چنانچہ اس سے ان کی سمت جاننے کی صلاحیت کا پتہ چلے گا کہ آیا انہیں یاد ہے کہ انہوں نے آغاز کہاں سے کیا تھا. اس گیم کا نام ہے سی ہیرو کویسٹ. گلیچرز نامی جس کمپنی نے یہ گیم بنائی ہے اس نے مرکزی نقطہ اس کہانی کو بنایا ہے جو ہر اس شخص کے گھر والے جانتے ہیں جس کی یادداشت کھو جائے. اس کمپنی کے ٹیکنیکل ڈائریکٹر ہیوگو سکاٹ سلیڈ کہتے ہیں,
You are navigating this boat through the game in a search to collect memories for your father.
آپ اس گیم میں جب کشتی چلا رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے والد کی یادیں جمع کر رہے ہوتے ہیں. آپ اس سفر پر جاتے ہیں جس پر آپ کے والد گئے تھے. محققین کہتے ہیں کہ گیم کھیلنے والے لاکھوں افراد سے جو اعداد و شمار جمع کیے جاتے ہیں, اگر کسی لیبورٹری میں جمع کیے جاتے تو اس میں 10,000 سال لگ جاتے. محققین کہتے ہیں کہ اس گیم کے کھیلنے والوں سے جو معلومات حاصل ہوتی ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان جوانی ہی میں سمتوں کی تلاش کی صلاحیت کھونے لگتا ہے. یونیورسٹی کالج لندن کے ہیوگو سپیئرز کہتے ہیں کہ
We see it right from the earliest age, from 19 to 20 to 21 onwards.
ایسا ہم بہت کم عمری میں دیکھنے لگتے ہیں, یعنی 19-20-21 سال سے لے کر ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ صلاحیت کم ہوتی جاتی ہے. ماہرین کو توقع ہے کہ اس ویڈیو گیم کے ذریعے ایک دن ڈیمنشیا یا یادداشت کھونے کے مرض کی تشخیص ممکن ہو سکے گی, کیونکہ کسی ممکنہ مریض کے سکور کا موازنہ گیم کھیلنے والے لاکھوں دیگر افراد سے کرتے ہی معاملہ سامنے آ جائے گا. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کا ایک اور بلٹن, میں ہوں یاسمین جمیل. دنیا بھر کے ملک آج 10 دسمبر کو انسانی حقوق کا بین الاقوامی دن منا رہے ہیں. اب جبکہ دنیا کے بہت سے حصوں میں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بڑے پیمانے پر جاری ہیں, اقوام متحدہ نے ہر ایک سے عالمگیر حقوق کے لیے کھڑے ہو جانے کی اپیل کی ہے. عالمی ادارے نے ایک بیان میں کہا کہ ہم عام لوگ حقوق کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں اور ہم سب مل کر مزید انسانیت کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بن کی مون نے کہا کہ انسانی حقوق کو برقرار رکھنا سب کے مفاد میں ہے. انسانی حقوق کے لیے احترام ہر فرد کی بھلائی کو, ہر معاشرے کے استحکام کو اور ایک دوسرے سے مربوط دنیا کے لیے ہم آہنگی کو فروغ دیتا ہے. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق سے متعلق ہائی کمشنر زید راد الحسین نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہر ایک انسانی حقوق کے لیے اٹھ کھڑا ہو. کوئی بھی اقدام چھوٹا نہیں ہوتا, آپ جہاں کہیں ہیں آپ کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں. آئیے ہم سب اکٹھے ہو کر مزید انسانیت کے لیے ڈٹ جائیں. اور انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر پاکستان میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے با اثر افراد نے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستان کے آئین اور اپنے بین الاقوامی وعدوں کے تحت انسانی حقوق سے متعلق نیشنل ایکشن پلان کا اطلاع کرے. حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ انسانی حقوق کے حوالے سے ضروری قانون سازی ہو چکی ہے اور احکامات جاری کیے جا چکے ہیں. پاکستان کے ایوان بالا سینٹ کی ایک کمیٹی نے, جو مخصوص طبقات کے امور اور حقوق کی نگہبانی کرتی ہے, خواجہ سراؤں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے سرگرم کارکنوں سے ملنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ اس کمیونٹی کو درپیش مسائل کے حل اور حقوق کی فراہمی کے لیے طریقوں پر غور کیا جا سکے. پاکستانی کنٹرول کے کشمیر میں خشک سالی اور لائن آف کنٹرول کی دوسری جانب سے ہونے والی گولہ باری کے نتیجے میں جنگلوں میں لگنے والی آگ اور دھوئیں اور خشک موسم سے جہاں سانس کی بیماریوں میں اضافہ ہوا ہے, وہاں جنگلی حیات کے محکمے کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس صورتحال نے جنگلی حیات کو بھی دوسرے علاقوں کی جانب نقل مکانی پر مجبور کر دیا ہے. مزید تفصیلات مظفر آباد سے روشن مغل کی اس رپورٹ میں سنیے.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں کئی ماہ سے جاری خشک سالی کی وجہ سے جنگلوں میں لگنے والی آگ سے جنگلی حیات کو شدید نقصان پہنچا ہے. پاکستانی کشمیر کے محکمہ جنگلی حیات کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ جنگلوں میں لگی آگ سے جنگلی حیات کے مسکن تباہ ہو گئے ہیں, جس کی وجہ سے وہ غیر موافق علاقوں کی طرف ہجرت کر گئے ہیں. جنگلی حیات کے ناظم نحیم ڈار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ کنٹرول لائن پر واقع سیاحت کے لیے مشہور وادی نیلم میں لگی آگ نے وسیع پیمانے پر پھیلے جنگلات کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے, جہاں محکمے کی طرف سے جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے محفوظ کیے گئے علاقے آگ کی زد میں آ کر خاکستر ہو گئے ہیں.
وائلڈ لائف وہاں اس وقت موجود نہیں ہے, یا تو وہ جل مر گئی یا وہاں سے جو ہے وہ دوسری جگہ مائگریٹ ہوگی, ناموافق جگہ پہ جو ہے وہ مائگریٹ ہوگی.
پاکستانی کشمیر میں زیادہ تر جنگلات کنٹرول لائن کے قریبی علاقوں میں واقع ہیں, جہاں گزشتہ 2 ماہ کے دوران پاکستان اور بھارت کی فوج کے درمیان شدید فائرنگ اور گولہ باری کا تبادلہ ہوتا رہا. فائرنگ کی یہ واقعات 18 ستمبر کو بھارتی کشمیر کے علاقے اڑی میں بھارتی فوج کے ایک ہیڈ کوارٹر پر دہشت گردوں کے مبینہ حملے کے بعد سامنے آئے, جس میں 18 بھارتی فوجی مارے گئے تھے. عینی شاہدوں کے مطابق کنٹرول لائن کے دونوں اطراف کے جنگلات آگ کی زد میں ہیں اور اکتوبر کے مہینے میں لگنے والی آگ اب بھی جاری ہے, جس کے باعث جنگلی حیات کو پہنچنے والے نقصان کے علاوہ فضا میں دھواں پھیلنے سے لوگوں میں سانس کی بیماریاں بڑھ گئی ہیں. جنگلی حیات کے تحفظ پر مامور عابد حسین شاہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ لوگوں میں جنگلات کے تحفظ اور اس میں رہنے والے جانوروں کی اہمیت کا شعور نہ ہونے کی وجہ سے اکثر لوگ جنگلوں میں آگ لگا دیتے ہیں تاکہ مال مویشیوں کے لیے گھاس حاصل کرنے کے لیے جنگل کی زمین پر قبضہ کیا جائے, اور ان کے بقول یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ جلنے کے بعد زمین سے زیادہ اچھی گھاس حاصل ہوتی ہے.
لوگ لگاتے ہیں لیکن پتہ تو نہیں ہوتا کون لگا گیا, مختلف ایریے میں لوگوں میں بس شعور نہیں ہے کیا ہو سکتا سال سے لے کے, یعنی تقریباً پورے آزاد کشمیر میں کوئی جگہ نہیں ہے جسے لوگ جلاتے نہیں ہیں. خام جو آباد سے جب بندہ گزرتا ہے تو تمام کوئی ایریا نہیں ہے جہاں آگ نہ لگائی ہوئی ہو. یہ رات کو آپ دیکھیں پارٹی صحیح نہ ادھر یہ چناری سے پیچھے سڑک چناری ہر جگہ میں لوگ لگاتے ہیں, خود لگاتے ہیں لوگ.
کنٹرول لائن پہ واقع چکوٹھی قصبے سے متصل بھارتی کشمیر کے علاقے اوڑی کے جنگلات بھی آگ کی لپیٹ میں ہیں, جن سے کنٹرول لائن کے دونوں اطراف دھوئیں کے بادل چھائے ہوئے ہیں. چکوٹھی قصبے کے مرکز صحت کے ڈاکٹر طاہر رحیم بتاتے ہیں کہ خشک سالی سے لگنے والی آگ کے دھوئیں اور گرد و غبار کے باعث بیماریوں میں اضافہ ہوا ہے.
کوئی 60% جو میجر مثلا وہ کیسز آ رہے ہیں وہ جسٹ بیکاز کے یہ آپ کا اے آر آئی ہو رہا ہے, کوئی وائرل انفیکشن چل رہا ہے, کروڈ انفیکشنز ہیں, تو اپر ریسپائریٹری ٹریکٹ بیکاز آف سموگ اینڈ فاگ.
پاکستانی کشمیر کے محکمہ جنگلات کے حکام کا کہنا ہے کہ وادی نیلم کے کچھ علاقوں میں محکمے کے اہلکاروں نے آگ پر قابو پا لیا ہے, لیکن کنٹرول لائن پار سے ہونے والی فائرنگ اور گولہ باری کی وجہ سے آگ بجھانے کا عمل متاثر ہوا. خیال رہے کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کا زیادہ تر علاقہ جنگلات سے ڈھکے پہاڑوں پر مشتمل ہے, جہاں کھیتی باڑی اور مال مویشی پالنا دیہی معیشت کی بنیاد ہے اور اس کا مکمل انحصار بارشوں پر ہے, لیکن 3 ماہ سے بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے موسم سرما کی فصلوں کی کاشت میں تاخیر کی وجہ سے کسانوں کو پریشانی کا سامنا ہے. تاہم محکمہ موسمیات نے ہفتے کو دیر گئے یہاں بارش اور برف باری کی پیشن گوئی کی ہے. روشن مول, وائس آف امریکہ, مظفر آباد.
پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ساحلی علاقے گڈانی میں پرانے اور ناکارہ بحری جہاز توڑنے کا کام دوبارہ شروع ہو گیا ہے. کچھ ہفتے قبل جہاز توڑنے کے دوران ایک بحری جہاز میں آگ بھڑک اٹھنے سے کئی مزدوروں کی ہلاکت کے بعد حفاظتی انتظامات کی صورتحال بہتر بنانے تک کام روک دیا گیا تھا. گڈانی کی صورتحال پر کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ.
بلوچستان کے ضلع لسبیلا میں پرانے سمندری جہازوں کو توڑنے والے 22 کمپنیوں نے عدالت سے دفعہ 144 کے خلاف حکم امتناعی حاصل کرنے کے بعد اپنا کام دوبارہ شروع کر دیا ہے. ڈپٹی کمشنر ضلع لسبیلا سید ذوالفقار شاہ کے بقول سمندر میں اس وقت 17 جہاز لنگر انداز ہیں اور متعلقہ حکام نے وہاں کام کرنے والے مزدوروں کے لیے حفاظتی انتظامات یقینی بنانے کے بعد کام شروع کرنے کی اجازت دے دی ہے. تاہم مزدور رہنماؤں نے حفاظتی انتظامات پر عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ مزدوروں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے مزید مؤثر اقدامات کیے جائیں. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے گڈانی شپ بریکنگ ورکرز یونین کے صدر بشیر احمد مندرانی کا کہنا ہے کہ حفاظتی انتظامات سے مزدور مطمئن نہیں. حادثے میں ہلاک ہونے والے اکثر مزدوروں کے لواحقین کو ابھی تک معاوضہ ادا نہیں کیا گیا, زخمیوں کی مالی مدد بھی نہیں کی گئی اور کچھ لوگ ابھی تک لاپتہ ہیں, لاشوں کی تلاش بھی بند کر دی گئی ہے. ان حالات میں دوبارہ کام شروع کرنے کے خلاف مزدور احتجاج کا پروگرام بنا رہے ہیں.
ان بیچاروں نے جو شہادت دی ہے پہلے ان کا تو مداوع کر لیں, پھر آ کے اپنا سیفٹی, میں یہ نہیں سمجھتا کہ اوور آل ہیلمٹ سیفٹی ہے. سیفٹی میں شپ بریکنگ میں آئل کی کلیننگ کا جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس کو صحیح ہینڈل کریں, صحیح صاف کروائیں, شپ کے اندر لائٹنگ ہو, لوگوں کے آنے جانے کے لیے سہولت ہو. دوسرا ہے کہ یہاں پہ جو پانی کا نظام ہے یہ لوگ سمجھو کہ فلٹر شدہ پانی لوگوں کو پلائیں, ٹھنڈا پانی پلائیں, کینٹین بنوائیں, ڈسپینسری بنوائیں, ہر پلاٹ میں ایمبولینس ہونی چاہیے.
صوبائی حکومت کا کہنا ہے کہ اس واقعے میں ہلاک ہونے والے 4 مزدوروں کے لواحقین کو معاوضہ ادا کیا گیا ہے, جبکہ دیگر کے لواحقین اور زخمیوں کو بھی جلد ادائیگی کی جائے گی. وفاقی وزیر برائے پورٹ و شپنگ میر آصل بزنجو کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت نے سانحہ گڈانی کی تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ صوبائی حکومت کو ارسال کر دی ہے, جس میں سفارش کی گئی ہے کہ حفاظتی انتظامات یقینی بنانے کے بعد کام شروع کرنے کی اجازت دی جائے.
جو انکوائری ہو رہی ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کر رہی ہے اور وہی اس کی ریسپانسبلٹی انہی پہ ہے, مگر ہم نے اپنی پورٹ اینڈ شپنگ کی طرف سے جو انویسٹیگیشن کی تھی ہم نے یہ کہا تھا کہ اس کو فوری طور پہ کھولا جائے, مگر یہ سیفٹی میئرز کیے جائیں, لہٰذا ہم خود نہیں کر سکتے. ہم نے یہ سب کچھ بلوچستان گورنمنٹ کو ریکمینڈ کیا ہوا ہے.
گڈانی شپ بریکنگ جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی صنعت قرار دی جاتی ہے. یکم نومبر کو یہاں مختلف ممالک کے لیے تیل لے جانے والے ایک سمندری آئل ٹینکر کو توڑا جا رہا تھا کہ جہاز کے اندر ایک زوردار دھماکے کے بعد آگ لگ گئی جس پر چار روز کے بعد قابو پا لیا گیا تھا. اس حادثے میں 27 افراد جاں بحق اور 4 تاحال لاپتہ ہیں، جبکہ 50 سے زائد زخمی اب بھی مختلف اسپتالوں میں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں. ستا کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ.
امریکہ کے دو عبوری عہدیداروں کے مطابق ایکسون کے صدر اور سی ای او ریکس ٹیلرسن نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے وزیر خارجہ کے عہدے کے لیے ممتاز ترین انتخاب کے طور پر سامنے آ چکے ہیں. مسٹر ٹیلرسن ملک کے اعلیٰ ترین سفارتی عہدے کے لیے بظاہر ایک ممتاز امیدوار کے طور پر ٹرمپ کے سابق نقاد اور سن 2012 کے ریپبلکن صدارتی امیدوار مٹ رومنی کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں. نیو یارک کے سابق میئر جولانی بھی جمعے کے روز نجی شعبے میں واپسی کے اپنے منصوبوں کا حوالہ دے کر اپنا نام زیر غور لسٹ سے واپس لینے سے قبل مسٹر ٹرمپ کی شارٹ لسٹ میں موجود تھے. دنیا کی سب سے بڑی تجارتی کمپنی کے چیف ایگزیکٹو ٹیلرسن روس سے لین دین سمیت بین الاقوامی کاروبار کا ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں. روس کی جانب سے نومبر کے صدارتی انتخاب کے نتیجے پر اثر انداز ہونے کی کوششوں کے پس منظر میں صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ ٹیلرسن کے ذاتی تعلقات سمیت روس کے ساتھ ان کے کاروباری رابطوں کا امکان ہے کہ سینٹ میں ہونے والی کسی بھی توثیقی سماعت کے دوران گہرا جائزہ لیا جائے گا. انتظامیہ کے سینئر عہدیداروں کے مطابق امریکی انٹیلیجنس ایجنسیاں یہ نتیجہ اخذ کر چکی ہیں کہ روس نے صرف امریکہ کے الیکٹورل پروسیس میں ہی مداخلت نہیں کی تھی جیسا کہ اس سے پہلے خیال کیا گیا تھا، بلکہ مسٹر ٹرمپ کو صدارت جیتنے میں مدد کے لیے صدارتی مہم کے آخری مرحلے میں بھی مداخلت کی تھی. یہ نتیجہ کسی حد تک ان معلومات کی بنیاد پر اخذ کیا گیا ہے کہ روس نے ڈیموکریٹک تنظیموں سمیت ریپبلکن نیشنل کمیٹی کے کمپیوٹر سسٹمز کو ہیک کیا تھا، لیکن وکی لیکس پر صرف ڈیموکریٹس کے مواد کو افشا کیا تھا. مسٹر ٹیلرسن نے سابقہ وزیر خارجہ کنڈولیزا رائس اور وزیر دفاع رابرٹ گیٹس کی جانب سے سفارشات کے بعد منگل کے روز منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے نجی طور پر ملاقات کی تھی. ایک عبوری عہدیدار نے کہا کہ مسٹر ٹرمپ مسٹر ٹیلرسن کے انداز اور تجربے سے متاثر ہیں. جمعے کے روز وائٹ ہاؤس نے کہا کہ امریکی صدر براک اوباما نے انٹیلیجنس کمیونٹی کو انتخابی زمانے کے دوران کیے جانے والے سائبر حملوں کا ایک بھرپور جائزہ لینے کا حکم دے دیا ہے، جن میں ان ای میلز کی ہیکنگ شامل ہے جس نے صدارتی مہم کو متاثر کیا اور امریکی انتخابات میں روسی مداخلت کے بارے میں نئے خدشات پیدا کیے. جمعے کے روز وائٹ ہاؤس کے پرنسپل نائب پریس سیکرٹری ایرک شلٹس نے کہا کہ شرمناک سائبر سرگرمی میں اضافے کے کسی ممکنہ انداز پر یہ ایک گہری چھان بین ہوگی. امریکی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ امریکہ مزید 200 فوجی شام بھیج رہا ہے. ہفتے کے روز ایش کارٹر نے کہا کہ اس فوجی عملے کو داعش کے عسکریت پسندوں کو دہشت گرد گروپ کے خود اعلان کردہ دارالحکومت رقہ سے باہر نکالنے کے لیے استعمال کیا جائے گا. مسٹر کارٹر نے کہا کہ ان 200 فوجیوں کو خصوصی فورسز، ٹرینرز، مشیروں اور دھماکہ خیز اسلحے کی تلفی کی ٹیموں میں شامل کیا جائے گا. شام میں خصوصی کارروائیوں کی فورسز کے 300 ارکان پہلے سے ہی موجود ہیں. مسٹر کارٹر نے جو مشرق وسطی کی سیکیورٹی پر بحرین میں ہونے والی مناما ڈائیلاگ کانفرنس میں گفتگو کر رہے تھے، کہا کہ شام کے صدر اسد کے سب سے بڑے غیر ملکی فوجی مددگار روس نے صرف اور صرف شام کی خانہ جنگی کو ہوا دی ہے اور شام کے لوگوں کے مصائب کو طول دیا ہے. مسٹر کارٹر کے تبصرے اور رقہ میں فوجیوں میں اضافہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب امریکہ اور اس کے اتحادی حلب میں لڑائی بند کرنے کے لیے کوئی مستقل امن معاہدہ طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے روس کے ساتھ معطل مذاکرات کی بحالی کی ایک کوشش میں ہفتے کے روز پیرس میں دوسرے اعلی سفارتکاروں سے ملاقات کی. جرمنی، برطانیہ، سعودی عرب، قطر، ترکی اور یورپی یونین کے دوسرے عہدیداروں نے فرانسیسی وزارت خارجہ میں ہونے والے اس اجلاس میں حلب میں لڑائی کے بعد کا کوئی منصوبہ تیار کرنے کی کوشش کی. فرانسیسی وزیر خارجہ نے کہا کہ دونوں فریق اس بارے میں متفق ہو گئے کہ حلب میں عام شہریوں اور ان تک مدد پہنچانے کی اجازت دی جائے گی جنہیں خوراک اور طبی امداد کی ضرورت ہے، اور یہ کہ حزب اختلاف کے جنگجوؤں کو نہ تو کوئی اذیت دی جائے گی اور نہ ہی انہیں ہلاک کیا جائے گا. ہفتے کے روز امریکی سینٹ نے اپریل کے بعد سے حکومت کے فنڈز کے لیے ایک مسودہ قانون کی منظوری دے دی جس پر صدر براک اوباما نے فوری طور پر دستخط کر کے قانون کی شکل دے دی۔ ویسٹ ورجینیا کے سینیٹر جو مینچن کی زیر قیادت ڈیموکریٹس نے اس اقدام کو التوا میں ڈالنا بند کر دیا۔ اگر سینٹ اس اقدام کی منظوری نہ دیتی تو بہت سی سرکاری سروسز اور کاروائیاں نصف شب کو فنڈنگ کے اختیار کی مدت ختم ہونے پر بند یا معطل ہو جاتی۔ اس بل کے حق میں 63 جبکہ مخالفت میں 36 ووٹ پڑے۔ ایوان نے جمعرات کو اس بل کی منظوری دی تھی۔ چین نے امریکہ میں جمعے کے روز منظور کیے جانے والے اس بل کے خلاف آواز اٹھائی ہے جس میں تائیوان کے ساتھ سالانہ بنیاد پر فوجی تبادلے کی ایک شق شامل ہے۔ بیجنگ تائیوان کو ایک الگ ہو جانے والا اپنا ایک صوبہ قرار دیتا ہے۔ ہفتے کے روز جنوبی کوریا میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد صدر پارک کے مواخذے کی خوشی منانے کے لیے سڑکوں پر نکل آئی۔ قومی اسمبلی نے جمعے کو پارک کے مواخذے پر ووٹنگ کی تھی۔ ہفتے کا دن وہ مسلسل 7واں ہفتے کا دن تھا جب جنوبی کوریا کے لوگ صدر کے خلاف سول کی سڑکوں پر اکٹھے ہوئے تھے۔ پہلے 6 ہفتوں میں ہجوم کا احتجاجی موڈ اس ہفتے جشن کی صورت اختیار کر گیا۔ صومالیہ کے عہدیداروں اور عینی شاہدین نے کہا ہے کہ ہفتے کے روز صومالیہ کے دارالحکومت مگدیشو کے قریب پولیس کی ایک پڑتالی چوکی پر ایک کار بم کے حملے میں کم از کم 2 پولیس اہلکار ہلاک اور 4 دوسرے زخمی ہو گئے۔ اور ہالینڈ کی ایک عدالت نے ایک اسلام مخالف قانون ساز گریٹ وائلڈرز کو نفرت پر مبنی تقریر کرنے پر مجرم ٹھہرایا ہے۔ جج کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ قانون ساز کی تقریر سیاسی چھاپ پر مبنی لفظوں کا گورکھ دھندا اور اظہار کی آزادی کے لیے ایک بڑا نقصان تھی۔ تفصیلات انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
ہالینڈ کی ایک عدالت نے ایک اسلام مخالف قانون ساز گیئرٹ وائلڈرز کو نفرت پر مبنی تقریر کا مجرم قرار دیا ہے۔ وائلڈرز نے اس فیصلے کو سیاسی محرک اور آزادی تقریر کے لیے ایک بڑا نقصان قرار دیا ہے۔ شیپال کی عدالت کی سربراہی کرنے والے جج ہینڈرک سٹین ہیوز نے فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے کہا،
ریخ بانک سیت ان گگیون امسٹاندیگیٹن آنلائیڈنگ تو فولسٹان مت دی فاسٹیلنگ،
موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے عدالت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مسٹر وائلڈرز نے ایک سیاستدان ہوتے ہوئے ایک گروپ کی بے عزتی کی اور تعصب کو ہوا دی۔ عدالت سمجھتی ہے کہ یہ وائلڈرز کے لیے کافی سزا ہے، تاہم مسٹر وائلڈرز کو بغیر کسی سزا کے مجرم قرار دیا گیا ہے۔ استغاثہ نے عدالت سے یہ استدعا بھی کی تھی کہ وائلڈرز نے آزادی اظہار کی حدود کو پار کیا تھا کیونکہ انہوں نے خصوصی طور پر مراکش کے باشندوں کو اپنی تقریر میں نشانہ بنایا تھا۔ دوسری جانب جمعے کو جاری کردہ ایک ویڈیو پیغام میں وائلڈرز نے کہا تھا کہ عدالت کا فیصلہ انہیں خاموش نہیں کر سکتا۔ ان کا کہنا تھا،
Fortunately, truth and liberty are stronger than you, and so am I. I will never
خوش قسمتی سے حق اور آزادی آپ سے زیادہ مضبوط ہیں اور میں بھی ہوں، آپ مجھے کبھی روک نہیں سکیں گے۔ وائلڈرز کا کہنا تھا کہ وہ نسل پرست نہیں ہیں اور مراکش کے باشندے کوئی نسل نہیں ہیں۔ اپنی ایک ٹویٹ میں وائلڈرز نے کہا ہے کہ تعصب اور مراکش کے باشندوں کے خلاف نفرت بھڑکانے کا مجرم قرار دینا غیر دانش مندانہ ہے، اور یہ کہ جن 3 ججوں نے یہ فیصلہ لکھا ہے وہ ان کی دائیں بازو کی فریڈم پارٹی کی مقبولیت کو ناپسند کرتے ہیں۔ انہوں نے خود پر عائد کیے جانے والے الزامات مسترد کرتے ہوئے اصرار کیا کہ وہ نیدرلینڈز کے ایک معاشرتی مسئلے کی نشاندہی کر کے ایک سیاسی رہنما کے طور پر اپنا فرض نبھا رہے تھے۔ وائلڈرز کو مجرم ٹھہرائے جانے سے پہلے ججوں کے پینل کی سربراہی کرنے والے جج نے کہا کہ آزادی اظہار کی سماعت نہیں کی جا رہی، جیسا کہ وائلڈرز نے اپنے مقدمے کی سماعت کے دوران دعویٰ کیا ہے۔ وائلڈرز سماعت کے وقت عدالت میں موجود نہیں تھے۔ یہ سماعت ایک ایسے وقت میں ہوئی جب قومی انتخابات میں 3 مہینے باقی رہ گئے ہیں۔ رائے عامہ کے جائزوں میں فریڈم پارٹی کو انتخابات میں معمولی برتری حاصل ہے، اور اس مقدمے کی سماعت کے دوران اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے۔ اس سے قبل سن 2011 میں اسلام مخالف تقریر کی سماعت میں عدالت نے انہیں بری کر دیا تھا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور شمال مغربی پاکستان سے ملنے والے مجسموں اور پتھروں پر نقوش کی اسلام آباد میں نمائش پر ہمارے ساتھی نفیسہ حود بھائی نے 2 ماہرین سکندر علی اور مختار باچا سے بات کی، اس پر مبنی یہ رپورٹ سنیے۔
نیشنل کاؤنسل آف آرٹس میں ایگزیبیشنز کی جا رہی ہیں تاکہ گندارا آرٹ کی طرف لوگ مائل ہوں۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سوشل ڈیولپمنٹ انٹرپرائز کے چیف ایگزیکٹو سکندر علی ہولیو، وہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں. سکندر ہولیو، یہ جو پینٹنگز ہیں اور پرانے مجسمے ہیں، آپ کے خیال میں ایگزیبیشنز کے ذریعے دنیا کو دکھا کر باہر کے ملک کے لوگوں کو آپ کس حد تک متوجہ کر سکتے ہیں؟
دیکھیے، جہاں تک یہ جو بدھ سولیزیشن کی اور اسپیشلی بدھا کی جو اسٹیچو کی بات ہے، یہ 2007 میں طالبان نے جس خبر پہ قبضہ کیا تھا تو ان کو انہوں نے نسوار کرنے کی کوشش کی تھی اور بڑی حد تک اس کو ڈسٹرائے کر دیا گیا تھا. پچھلے مہینے خیبر پختونخوا کی حکومت نے، صوبائی حکومت نے ان کو ریسٹور کیا ہے اطالوی ماہرین کی مدد سے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 21 فٹ لمبا اور 12 فٹ چوڑا ایک بدھا کا بڑا مجسمہ تھا. جس اب اچھی بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ اس کو ریسٹور کیا گیا ہے. اس طرح سے بامیان کے جو مجسمہ تھے بدھا کے، وہ بھی ریسٹور کر دیے گئے تھے پہلے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک جو امیج، سافٹ امیج بنتا ہے ملک کا اور ٹورزم کو پروموٹ کرتا ہے، یہ بہت بہتر پیش رفت ہے. پچھلے سنڈے کو، اتوار کو، سندھ کے اندر کلچر ڈے منایا گیا تھا اور پاکستان کے اندر جو کلچر اور ثقافت کے ساتھ انسیت اور گہرائی اور لگاؤ بڑھتا جا رہا ہے اور لوگ کلچرل انٹرپریٹیشن کے ذریعے اظہار کرنا چاہتے ہیں.
ہمیں جوائن کیا ہے خیبر پختونخوا میں امن تحریک کے بانی رکن مختار باچا نے. خیبر پختونخوا میں 110 سائٹس ملی ہیں جس میں جس طرح سے پتھروں پر نقوش گاڑے گئے ہیں، جمرود تحصیل میں بھی پینٹنگز ملی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کیا جا سکتا ہے اس کو فروغ دینے کے لیے؟
یہ جو ہمارا علاقہ ہے یہ بڑا پڑا ہے اور اس کا بہت کم حصہ جو ہے نا ایکسپلور ہو چکا ہے، زیادہ تر حصہ، لیکن شکر ہے کہ ابھی تک بچا تو ہے نا کم سے کم. اگر ایک کانشیس ایفرٹ ہو جائے اور پروینشل گورنمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ بھی اس میں دلچسپی لے کر رکھتی ہو تو اس کو ایکسپلور بھی کیا جا سکتا ہے. ایکسپلوریشن کے ساتھ ساتھ ایک اس کی طرف ایک پازیٹیوٹی یا ایک سینسیٹیوٹی بھی پیدا ہو سکتی ہے، ایک تخلیقی اور ایک قسم کی سوفسٹیکیٹڈ سوچ اور ذہن ہو، اس کی ڈیولپمنٹ کی طرف بھی ایک وہ ہو سکتا ہے. آرٹ اور کلچر کو سمجھنا ایک ایسا بندہ سمجھ سکتا ہے جو ذہنی طور پر زیادہ حساس ہو، کیونکہ حساسیت ہمارے کلچر کے لیے، آج کے کلچر کے لیے بھی بہت ضروری ہے. اگر حساسیت موجود ہے تو لوگوں کی طرف، عوام کی طرف بھی، اس کے ریلیشن میں بھی ایک پازیٹیو چیزیں آ سکتی ہے.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
میں ستارہ، چھوٹے اسکرین پر فلمی دنیا کی پوشیدہ حقیقتیں، تفصیلات فکر و فن میں.
بھائی واہ سریا، کتنا خوبصورت بجانے لگی ہو تم. دیکھتے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ آپ چھوٹی اسکرین کے آرٹسٹ نہیں ہیں. تین سپر ہٹ ڈرامے ٹھیک 8 بجے پورے پاکستان میں، کرفیو سا عالم ہوتا تھا. جب ان کی فلم لگے گی نا تو ایسا رش سمیٹے گی کہ پولیس کے اتارنے سے بھی نہیں اترے گی سینما گھر سے.
فلمی دنیا دور سے بہت پرکشش اور چکا چوند کرنے والی نظر آتی ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت سی تلخ حقیقتیں اور تاریخ گوشے چھپے ہوتے ہیں. پردے پر ہنستے مسکراتے چہروں کے پیچھے بہت سے درد پنہاں ہوتے ہیں. جو کبھی اداس نظر نہ آتے ہوں وہی سب سے زیادہ مایوس ہوتے ہیں، لیکن ان کی حقیقتیں بہت کم لوگ جانتے ہیں. حقیقی اور پردے کی زندگی کے اسی تضاد کو ٹی وی ون کی ڈراما سیریل میں ستارہ کا موضوع بنایا گیا ہے، جس کے 2 سیزن آن ایئر جا چکے ہیں.
تو نے مجھے کہا تھا کہ ہیروئن کی سہیلی کا رول ہے، میرا تو ایکسٹرا کا رول ہے، ہیروئن کے پیچھے کھڑی ہو کے دوپٹہ لہرا رہی ہوں، یہ حیثیت رہے گی میری؟
ہاں تیری یہی حیثیت ہے.
اس ڈرامے کی ہدایات دی ہیں سیما طاہر نے، جبکہ کہانی فائزہ افتخار کی ہے. بنیادی طور پر یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جو فلم انڈسٹری میں شہرت اور بلند مقام حاصل کرنے کا خواب لے کر آتی ہے، جس کا اصل نام سریا ہے، لیکن فلمی دنیا اسے ایک نئے نام ستارہ سے متعارف کراتی ہے.
آگے ہیروئن، اس کو میں نے شاید فرحات سیٹھی کے گھر میں دیکھا تھا، نوکرانی تھی نا وہاں پر.
زمین کی ستارہ کو افق پر چمکتی دمکتی ستارہ بننے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، یہی اس سیریل میں پیش کیا گیا ہے.
ستارہ تم آگے،
मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था।
क्या मतलब है तुम्हारा? साफ साफ बोलो, कहना क्या चाहते हो?
तुम मुझे एक मिसाल दे दो जो कि इस इंडस्ट्री की औरत से शादी करके कामयाब रही हो। हाँ मैं शादी जरूर करूंगा, लेकिन एक खानदानी लड़की से।
जमाल!
फिल्म में मुल्की इंडस्ट्री के उस दौर को हूबहू पेश करने की कोशिश की गई है जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के उरूज के दौर से जवाल तक परवान चढ़ा रहा।
हैरत से भरा ये ख्वाब नगर, हैरत से भरा ये ख्वाब नगर, एक धोखा घर।
इस सीरियल में सबा कमर, नुमान एजाज, मिकाल और फिल्म स्टार मीरा समेत कई दीगर फनकारों ने अपनी जानदार अदाकारी के जौहर दिखाए हैं।
चले, ये दो कौड़ी की औरत आज आपसे फिर सौदा करती है। इतने ऐसे आपके साथ रही, थोड़ी बहुत सौदेबाजी मुझे भी आ गई।
मैं सितारा की जोड़ी झरना और फरहाद सेठ ने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की बहुत सी मशहूर जोड़ियों मसलन जेबा और मोहम्मद अली, शबनम और रोबन घोष और सभिया और संतोष की याद ताज़ा कर दी है। इस रिपोर्ट की तफसील के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, पता है urduvoa.com। सादिया असद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
और अब पेश है अमरीकी हुकूमत की पॉलिसियों का तर्जमान इदारिया।
म्यांमार की लीडर आन सान सूची ने सितंबर में अमरीका का दौरा किया था, जिस दौरान अमरीका और म्यांमार के दरमियान शराकत के एक समझौते के कयाम का ऐलान किया गया। सदर बराक ओबामा और आन सान सूची की जानिब से इस सिलसिले में ऐलान के बाद वॉशिंगटन से मुख्तलिफ एजेंसियों पर मुश्तमिल एक वफ्द ने अमरीका और म्यांमार के दरमियान शराकत दारी के पहले इजलास में शिरकत की, जिसमें महकमे खारजा, तिजारत, वजारत दिफा, बैन अवी तरक्की के अमरीकी इदारे और अमरीका की तजारती और तरक्याती एजेंसी के अहदेदारान भी शामिल थे। जमहूरिया म्यांमार में सफीर स्कॉट मार्शियल भी इस मीटिंग में शरीक थे। ये मीटिंग बर्मा के मकाम नेपी ईडा में नवंबर के वस्त में मुनक़िद हुई थी। खारजा उमूर के वजीर ममलिकत ऊ चा तिन ने बर्मा के मुख्तलिफ इदारों पर मुश्तमिल वफ्द की क़यादत की। इस इजलास में मुख्तलिफ मौजूआत का अहाता किया गया, जिससे अमरीका और बर्मा के बढ़ते हुए ताल्लुकात और मौजूदा और आइंदा मुमकिन तआवुन के शोबों पर तवज्जो की अक्कासी होती है। ये इस बात का भी एक मौका था कि बर्मा में अमन के अमल पर तबादला ख्याल किया जाए और राखीन के सूबे में जारी चैलेंजों, जमहूरी तब्दीली और इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी जैसे मामलात भी ज़ेर गौर आएं। दोनों मुल्कों के वफूद ने इन तरीकों पर भी तबादला ख्याल किया, जिनसे वो एक मजबूत इक्तिसादी और तजारती शराकत दारी की तामीर कर सकें, जिनमें कुदरती वसाइल का इंतजाम, जिम्मेदाराना सरमायाकारी और शफाफ इक्तिसादी तरक्की का मुआमला शामिल था। मुज़ाकरात में आम लोगों की सतह पर ताल्लुकात पर भी तवज्जो मरकूज की गई, ताकि दो तरफा रिश्तों और बर्मा के अंदर इंसानी वसाइल को बेहतर बनाने का वसीला दस्तियाब हो सके। अमरीकी वफद ने बर्मा में जमहूरियत की जानिब से पेशकदमी को मुस्तहकम बनाने की कोशिशों का एतराफ किया और बर्मा के लिए अमरीकी पॉलिसी को उजागर किया और इस बात पर जोर दिया कि इस नई शराकत दारी से बर्मा को कामयाबी में मदद मिलेगी। इस शराकत दारी के लिए सालाना मुकालमे हुआ करेंगे, जिनकी क्यादत अमरीका का महकमा खारजा और बर्मा की खारजा उमूर की वजारत करेगी। इन मुजाकरात से सियासी और सफारती ताल्लुकात, तजारती और इकतसादी रिश्ते, साइंस और टेक्नोलॉजी, तालीम और तरबियत, माहौलियात और सेहत, दिफा और सलामती, انسانی ہمدردی سے متعلق امور کا تحفظ اور قانون کی حکمرانی، انسانی حقوق اور عوام سے عوام کی سطح پر رابطوں جیسے شعبوں میں تعاون کے لیے طریقہ کار وضع کیا جا سکے گا۔ امریکہ برما کے ساتھ شراکت داری پر فخر محسوس کرتا ہے اور برما میں جمہوریت کی جانب سفر کی تکمیل میں اپنی جانب سے مکمل حمایت مہیا کرتا رہے گا۔
تلفظ وغیرہ سب ٹھیک ہے۔
اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہمارا ایک گھنٹے کا نیوز شو اب ختم ہوتا ہے۔ اس پروگرام کی ایڈیٹر تھی مدثرہ منظر، پروڈیوسر تھے انجم ہیرل گل اور انجینئر تھے نکایو ناؤ۔ یاسمین جمیل کو اسے ایک گھنٹے سے اب اجازت دیجیے اور اب سے کچھ دیر کے بعد پروگرام سنیے کچھ تو کہیے، جسے پیش کرنے کے لیے یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں شہناز عزیز اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں گلرو۔ تو ایک گھنٹے کے بعد حاضر ہوتی ہوں خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔